ایک راہب کا ذکر آتا ہے، وہ جو مسجد زرار بنائی تھی، ایک مسجد بنائی تھی قبا میں، وہ جو ہیڈ کوارٹر بنایا تھا باہر سے آدمیوں کو لانے اور رکھنے کا، اس کا نام لیبل لگایا تھا مسجد کا، اور پھر قرآن میں آئے تھے مسجد زرار کی نازل ہوئی تھی اور وہ مسجد توڑ کر جلا دی گئی تھی، وہ مسجد بنانے والا جو شخص تھا اس کے بارے میں لفظ آتا ہے، راہب کا لفظ آتا ہے. تو راہب تو عیسائیوں کے عبادت گزار کو کہتے ہیں، یہودیوں میں راہب لفظ نہیں، راہب لفظ عیسائیوں میں استعمال ہوتا ہے. بس یہ ایک روایت تو ہے، اس کے علاوہ میرے علم میں نہیں ہے کہ مدینہ میں عیسائی تھے یا نہیں، یہودی بڑی تعداد میں تھے اور مکہ مکرمہ میں عیسائی تھے، وہاں یہودی نہیں تھے، کوئی یہودی مکہ میں نہیں تھا، عیسائی تھے. عیسائی تھے اس کی دلیل، وہ پہلی جو وحی آئی ہے اور پہلی وحی تھی تو حضور کو گھبراہٹ ہوئی، اور حضور جب گھر آئے ہیں تو حضور نے اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ مجھے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا ہے. تو حضرت خدیجہ حضور کو اپنے شوہر کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں اور جا کر ان سے کہا اپنے چچا زاد بھائی سے کہ آپ کا یہ بھتیجا ہے یعنی میرے شوہر حضور، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا آپ اسے سنیں اور سن کر بتائیں کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے. وہ ورقہ ابن نوفل عیسائی تھے لیکن اوریجنل عیسائی نہیں تھے، عرب تھے، حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہیں، عرب تھے اور انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی. اور صرف عیسائی نام کے نہیں تھے، بڑے عالم تھے عیسائیت کے، انجیل کا عربی میں ترجمہ کرتے تھے اور عربی میں انجیل لکھتے تھے، یعنی بڑے عالم تھے وہ عیسائیت کے. تو مکہ مکرمہ میں عیسائی تھے، یہ واقعہ ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں عیسائی تھے، یہودی نہیں تھے. یہودی نہیں تھے اس کی دلیل، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین کی میٹنگ ہوئی، بھئی یہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کا ٹیسٹ لینا چاہیے، کچھ ان کو کوشچن دینے چاہیے، سوالات پوچھنے چاہیے. اب سوالات میں علم میں عیسائی پیچھے ہیں، یہودی آگے ہیں اور آج بھی آگے ہیں، دنیا کے نہیں، مذہبی علم میں یہودی آج بھی عیسائیوں سے آگے ہیں. اس وقت بھی یہودی مذہبی آسمانی کتابوں کے علم میں عیسائیوں سے آگے تھے. تو انہوں نے طے کیا اور مکہ مکرمہ سے ایک ڈیپیوٹیشن مدینہ گیا ہے اور مدینہ کے یہود کے بڑے علماء سے ملا ہے اور ان سے جا کر کہا ہماری یہاں مکہ میں ایک صاحب ظاہر ہوئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان کو جانچنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی سوال بتاؤ. تو انہوں نے سوال بتائے، تین سوال بتائے اور یہ کہا کہ دیکھو یہ تین سوال کرو، دو کا جواب، اگر وہ سچے رسول ہیں، اگر وہ صحیح سچے رسول ہیں دو کا جواب دیں گے، ایک کا جواب نہیں دیں گے، ان سے پوچھو. اصحاب کہف غار والوں کا واقعہ کیا ہے، ان سے پوچھو. وہ بادشاہ جس نے ایک مشرق کی طرف سفر کیا ہے آخر تک اور مغرب کی طرف سفر کیا ہے آخر تک، اس وقت جہاں تک انسانوں کی آبادی تھی، مشرق میں جہاں تک انسانوں کی آبادی تھی وہاں تک گیا ہے وہ بادشاہ، اور مغرب میں جہاں تک انسانوں کی آبادی تھی وہاں تک گیا ہے، اس بادشاہ کا واقعہ کیا ہے. اور اس سے پوچھو کہ روح اسپرٹ کیا چیز ہے، روح کیا چیز ہے، یہ تین سوال کرو اس سے، اگر وہ صحیح رسول ہے سچا رسول ہے تو دو کا جواب دے گا، ایک کا نہیں دے گا. خیر وہ وفد وہاں سے سوال لے کر واپس آیا اور یہی تین سوال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشرکین نے کیے، اور انہی سوالوں کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی ہے اور سورہ کہف میں دو سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ غار والے اور رقیم نامی کتے والے لوگ بڑے ہی عجیب و غریب ہماری نشانی تھے؟ اللہ نے فرمایا اس سے بڑی بڑی ہماری نشانیاں ہماری کائنات میں، तुम्हारे जी के बड़ा अजीब वाक्य ये है, इसी को तुम अजीब वाक्य समझते हो। अगर यही अजीब वाक्य सुनो, ये वाक्य ये है असाब कहफ का पूरा वाक्य बयान। फिर ये खत्म करके फिर कहा वयस अलू न कान दिल करनेन, लोग दो सिंग वाले बादशाह के बारे में पूछते हैं, दो कोनों वाले बादशाह के बारे में पूछते हैं, ईस्ट और वेस्ट की तरफ सफर करने वाले बादशाह के बारे में पूछते हैं, इसका वाक्य ये। और उससे पहले वाली सूरत में सूरे बनी इसराइल में इसरा में ये फरमाया यस अलू न का निरू, लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कुल अर रूह मिन अम्र रब्बी, आप जवाब दीजिए कि रूह मेरे परवरदिगार के हुक्म से एक चीज है। जितनी जी रूह मखलूकात हैं, जितनी जानदार मखलूकात हैं, जी रूह मखलूकात हैं, उन मखलूकात में मेरे परवरदिगार के हुक्म से एक चीज है। जब तक वो चीज उस मखलूक में है, वो मखलूक जानदार है, जी रूह है, जिंदा है, और वो चीज फुर गई, अब डेड बॉडी है। बस इतना ही जवाब दिया गया और आगे नहीं बताया। और ये फरमाया वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, और नहीं दिए गए हो तुम इल्म में से मगर थोड़ा सा। यानी रूह के बारे में, रूह की पूरी हकीकत समझने के लिए जितना लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, वो तुम्हारे पास नहीं है। कोई भी मसला हो, उस मसले को समझने के लिए जिसको हम समझा रहे हैं उसके दिमाग का एक लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। उतना लेवल ऑफ नॉलेज है तो हर मसला समझाया जा सकता है, लेकिन सामने वाले में उस इस मसले के समझने का स्टैंडर्ड ना हो, लेवल ही ना हो, मुस्तवा और मैयार ही न हो। एक खेत में चलना, हल चलाने वाले को आप कंप्यूटर के रूमू समझाने बैठेंगे तो कैसे समझा देंगे? कंप्यूटर के रूमू समझने के लिए नॉलेज का एक लेवल दिमाग में चाहिए, उसको समझाओ फटाफट समझता चला जाएगा। लेकिन ये हल में, खेत में हल चला रहा है, उसको आप कंप्यूटर और साइंस कैसे समझा दोगे? तो कुरान ने यह कहा कि हम इससे आगे रूह के बारे में इसलिए बयान नहीं कर रहे कि रूह की हकीकत समझने के लिए जो हमारे दिमाग में जो लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, और नहीं दिए गए हो तुम इल्म में से मगर थोड़ा सा। उर्दू में कहते हैं चेपिद्दी और चेपिद्दी का शोरबा। पिद्दी एक छोटा सा परिंदा है, शिकार करके लाया एक आदमी और उसे पकाया और सारे गांव की दावत की। अब इतना तो पिद्दी, इतना तो है, उसका शोरबा कितना बनेगा? तो कहते हैं कि चेपिद्दी और चेपिद्दी का शोरबा, तुम्हारे पास इल्म का मेयार ही क्या है, तुम जानते ही क्या हो, तुम्हें यह बात कैसे समझा दी जाए? बहरहाल कुरान करीम ने थोड़ा सा जवाब दिया, आगे जवाब गोल कर दिया। इस वाकये से मतलब था कि अगर ये मक्का में यहूदी होते तो डेप्यूटेशन मदीना भेजने की जरूरत नहीं थी। मक्का से मदीना 10 दिन में जाते थे, 10 दिन में आते थे, 20 दिन का सफर था। हुजूर के जमाने में मक्का से मदीना का सफर पूरे 10 दिन का था। मक्का से 10 दिन में वहां पहुंचते थे और लौटेंगे 10 दिन में आए, तो 20 दिन का सफर करने की क्या जरूरत थी अगर मक्का में यहूदी होते? बहरहाल मक्का में ईसाई थे, यहूदी नहीं थे, और मदीना में यहूदी भरे पड़े थे, ईसाई नहीं थे, उनका ज्यादा उनका बस्ती नहीं थी। तो उन अरबों के बीच में ही यहूद और नसारा मौजूद हैं, अरबों के बीच में यहूद और नसारा मौजूद हैं, उनको यहूद और नसारा से, पीपल ऑफ बुक्स से पूछने में कोई परेशानी नहीं है, सब एक साथ एक बस्ती में बसे हुए हैं। तो कुरान ने कहा कि फसअलु अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमूना बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर, अगर तुम समावी आसमान से आने वाले उलूम से वाकिफ नहीं हो, आसमान से नाजिल होने वाली जुबूर और आसमानी किताबों से वाकिफ नहीं हो, तो जाओ इनसे, पीपल ऑफ बुक्स से पूछो कि हमेशा रसूल कौन आया? जवाब यही, हमेशा इंसान आया। तो जब हमेशा इंसान आया तो ये आखिरी रसूल अगर इंसान आया तो इस पर क्या एतराज की बात है, ये तो अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, कोई अनोखी नई बात होती तो तुम्हारा एतराज और जवाब होता, ये तो अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक चल रहा है। चुनांचे फिर अगली आयत में फरमाया وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ دوسرا جواب شروع ہو رہا ہے، ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ کی یہی ٹریڈیشن ہے، روایت ہے، پورا سلسلہ مرد ہی رسول آئے ہیں۔ دوسرا جواب اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے اتارا آپ کی طرف آسمانی کتاب کو، وانزلنا الیک الذکر، یعنی فرشتہ نہیں بھیجا، فرشتہ رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ یہ قرآن کریم ہم نے حضور کی طرف اتارا۔ کیوں اتارا؟ لتبین للناس، تاکہ کھول کر سمجھائیں آپ لوگوں کو۔ اگر فرشتہ آئے گا تو فرشتہ کھول کر نہیں سمجھا سکتا ہے، کیوں؟ فرشتہ فرشتہ ہے، انسان انسان ہے۔ بہت سے احکام ذوقی ہیں، جس کے لیے اور جن لوگوں کے لیے حکم آ رہے ہیں ان کے پورے احوال جانتا ہوگا تو وہ احکام بیان کر سکتا ہے۔ مثلا روزہ ہے، فرشتہ آئے گا کہ روزہ رکھو، ایک بڈھا بیچارہ کیسے روزہ رکھے گا؟ جو آخری درجے بڈھا ہے، شیخ پانی، کیسے روزہ رکھے گا؟ یہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہر انسان روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اگر آدمی انتہائی درجہ بوڑھا ہو جائے اب روزہ اس کے بس کا نہیں، فرشتہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ بیمار ہے، فرشتہ تو سب سے کہے گا روزہ رکھو، اب بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اب یہ بات انسان تو سمجھ سکتا ہے، انسان انسان، ہم سب انسان ہیں، تو میں اپنے احوال پر آپ کے احوال کو کمپیئر کر کے سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ دیوار میرے احوال کو کیا سمجھے گی؟ اس دیوار کے احوال ہی نہیں تو میرے احوال کو کیا سمجھے گی؟ وہ تو فرشتوں کے اندر احوال ہی نہیں ہے، جو انسانی احوال ہیں وہ فرشتوں میں ہیں ہی نہیں، تو فرشتے کیسے کمپیئر کر کے سمجھیں گے؟ اور روزوں کے سلسلے میں جو فیسیلیٹیاں اور رخصتیں شریعت نے دی ہیں وہ فرشتہ کیسے بیان کرے گا؟ وہ انسان ہی بیان کر سکتا، اللہ کے یہاں سے جو احکام آئے ہیں ان کو کھول کر سمجھائے گا، انسان ہی سمجھا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اس لیے بھیجا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے اتارا آپ کی طرف ذکر، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ کھول کر سمجھائیں آپ لوگوں کو وہ کتاب، وہ وحی جو لوگوں کی طرف اتاری گئی۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، دیکھو میرے بھائیو، یہ قرآن کریم حضور کی طرف نہیں اتارا گیا، یہ قرآن کریم حضور کے وایا سارے انسانوں کی طرف اتارا گیا ہے۔ اگر حضور کی طرف اتارا گیا تو حضور کی ذمہ داری، ہمیں کیا لینا اس سے؟ نہیں، یہ قرآن کریم سارے انسانوں کی طرف اتارا گیا ہے، اتارا گیا ہے وایا، حضور کے واسطے سے اور ذریعے سے آئے۔ اور ایک نقطہ یاد رکھو، حضور بھی ایک انسان ہونے کے اعتبار سے قرآن کے مخاطب ہیں۔ پانچ نمازیں پڑھو تو یہ پانچ نمازیں حضور کو بھی پڑھنی ہیں اور دوسرے انسانوں کو بھی پڑھنی ہے۔ رمضان کے روزے رکھو تو حضور کو بھی رکھنے ہیں، دوسروں کو بھی رکھنے ہیں۔ بلکہ یہاں تک جب اذان دینے والا یہ کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، وہ مؤذن کہہ رہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اذان کا جواب ہے، تو حضور جواب دیتے تھے وہ انا، میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ تو رسال محمد الرسول اللہ پر ایمان جیسے سارے انسانوں کو لانا ہے، خود حضور کو بھی محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا ہے۔ یہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، حضور بھی ایک انسان ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور یہ آخری دن انسانوں کی طرف آیا، تمام بندوں کی طرف آیا ہے، تو اللہ کے بندہ ہونے کی حیثیت سے یہ دن حضور کی طرف بھی آیا، لیکن صرف حضور کی طرف نہیں آیا، حضور کے وایا تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ جو دین، جو کتاب، جو آسمانی کتاب لوگوں کی طرف اتاری گئی ہے، وہ آپ کے پہلے آپ کے اوپر اور آپ کے وایا اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ آپ کھول کر لوگوں کو یہ کتاب سمجھائیں. فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا تو فرشتہ کتاب کو کھول کر، کتاب کے احکام کھول کر نہیں سمجھا سکتا. میرے بھائیو، ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآنی احکام کو جو کھولا ہے اور کھول کر بیان کیا ہے، اسی کا نام حدیثیں. حدیثیں اسی کا نام ہے، اس کے علاوہ حدیثیں کچھ نہیں. بس وہ لوگ پاگل ہیں اول نمبر کے جو کہتے ہیں کہ بس قرآن حجت ہے، حدیثیں کوئی چیز نہیں. ایک فرقہ ہے مسلمانوں میں پیدا ہوا ہوا جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے کہ ہم قرآن کے ماننے والے. وہ قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں، قرآن کو تو سارے ہی مسلمان باوا مانتے ہیں. تم اہل قرآن نہیں ہو، تم منکرین حدیث ہو. یہ جو فرقہ مسلمانوں میں ایک پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، وہ حقیقت میں منکرین حدیث ہے، وہ حدیثوں کی حجیت کا انکار کرتا ہے. میرے بھائیو، سوچو، جب حضور پر یہ قرآن اتارا ہی اس لیے گیا ہے، حضور کے واسطے سے انسانوں کے پاس یہ قرآن اس لیے بھیجا گیا ہے کہ حضور اسے کھول کر لوگوں کو سمجھائیں، اور حضور نے جو کھول کر لوگوں کو سمجھایا ہے انہی کا نام حدیثیں ہیں. تو اگر حدیثیں حجت نہیں ہیں تو حضور کے وایا قرآن بھیجنے کا فائدہ کیا ہوا ہے؟